نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. مختصر صحیح بخاری. آج اس میں سے ہم نیا ٹاپک شروع کریں گے کتاب التراویح. عموماً تو ہم یہ ٹاپکس رمضان کے قریب پڑھتے سنتے ہیں لیکن الحمدللہ ہمیں کتاب میں سے پڑھنے سے شرح صدر بھی ہوگا اور ہم یاد بھی رکھیں گے کہ جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو تراویح کا کیا حکم ہے, کیا یہ فرض ہے, یہ سنت ہے, کتنی تراویح ہیں. جب احادیث سامنے کھل جاتی ہیں تو پھر اس کو دیکھ کر انسان کا یقین بڑھتا ہے. تو آئیے تھوڑا سا لفظ تراویح پہ غور کرتے ہوئے چلتے ہیں کتاب التراویح پہ. اگر آپ لفظ تراویح دیکھیں نا, تراویح, تو آپ کو اس کے اندر سے جو لفظ دکھے گا نا, راحا, را حمزہ ہا اس کا روٹ ہوتا ہے. تراویح ترویحتن کی جمع ہے اور راحتن سے نکلا. چنانچہ لوگ اس نماز میں ہر چار تراویوں کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے تھے, اس لیے ان کو تراویح کہا جاتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تراویح کا نماز کے اندر کیا چیز ہے؟ راحت, آرام. تو تراویح وہ چیز یعنی جس کے بیچ میں آرام کیا جاتا ہے. اسی کا نام تہجد بھی ہے, قیام اللیل بھی ہے اور قیام رمضان بھی ہے. اس کی تعداد 11 ہے. ہم سنتے تھے 8 یا 20, تو یہ تو 11 نکلی, تو 8 جمع 3 وتر, 8 اور 3 11 ہو گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زائد نہیں پڑھا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیش نظر ہمارا موقف یہ ہے کہ اس عدد مسنونہ پر اضافہ نہ کیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اسی سنت کو زندہ کرتے ہوئے 11 رکعت پڑھانے کا اہتمام کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت پڑھانے کی جملہ روایات ضعیف اور ناقابل اعتبار ہیں. ہم احادیث کو دیکھتے ہیں, خود ہی اندازہ ہو جائے گا آپ کا عمل کیا تھا, اور ایسے موضوعات پہ بحث کرنے اور جھگڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. یہ ذہن میں رکھیے کہ جب عام دنوں کی تہجد تراویح میں ڈھلی, کیونکہ اس وقت کھانا پینا ہوتا ہے, تو تہجد تو سب کو پتہ 8 رکعت تھی, تو وہی 8 اصل میں تراویح میں بدل گئے. بہرحال آئیے اس کی فضیلت دیکھتے ہیں. فضل من قام رمضان, رمضان میں تراویح پڑھنے کی فضیلت. عن عائشة رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج لیلۃ فی جوف اللیل فصلى فی المسجد وصلى رجال بصلاته تقدم هذا الحديث فی کتاب الصلاۃ وبینهما مخالفۃ فی اللفظ وقال فی آخر هذه رواية فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والامر علی ذلک. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نصف شب میں گھر سے باہر تشریف لے گئے اور آپ نے مسجد میں نماز پڑھی, تو کچھ لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھی. اور یہ حدیث کتاب الصلاۃ میں گزر چکی ہے, مگر ان دونوں روایت میں کچھ لفظی فرق ہے, یعنی وہاں الفاظ فرق تھے. اور اس روایت کے آخر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک یہی کیفیت قائم رہی. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا, پہلے پڑھتے تھے پھر چھوڑ دیا یا بعد میں کیا عمل, تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ جو آپ کا عمل تھا وہ اپنی زندگی کے آخری دنوں تک رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چند دن بعد جماعت نماز تراویح پڑھانے کا اہتمام کیا, پھر لوگ انفرادی طور پر پڑھ لیتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو ایک امام حضرت عبی بن کعب پر جمع کر دیا. موتا امام مالک میں ہے کہ انہیں 11 رکعت پڑھنے کا حکم دیا. کیا پتہ چلا اس ساری چیزوں سے کہ آج کے دور میں ان چیزوں کو بعض دفعہ ایشو بنایا جاتا ہے. میرے آپ کے لیے سب سے بڑی حجت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا عمل. ایون اگر حضرت عمر کا کوئی عمل مل بھی جاتا ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے مخالف, تو ہمیں کس کی بات کو حجت بنانا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. دیٹس اٹ. یاد رکھیے کہ جو خلیفہ ہوتا ہے نا, وہ اپنے وقت کا حاکم بھی ہوتا ہے. تو جیسے کوئی بادشاہ اپنے دور میں کوئی ایک وقتی قانون بنا سکتا ہے, جیسے حضرت عمر فاروق نے ہی اپنے دور میں حق مہر کو لمیٹڈ کرنے کی کوشش کی تھی, کیونکہ لوگ بہت بڑے بڑے حق مہر بنانے لگے صرف نام اور نمود کے لیے. تو آپ نے کہا کہ 500 سے زیادہ اب کوئی نہ دے, تو ایک عورت نے ان کو ٹوک دیا. تو کوئی بھی قانون بنایا جا سکتا ہے, حق ہوتا ہے ان کو, اس میں یہ نہیں کہ ان کا عمل غلط تھا. لیکن بہرحال یہ چیز آپ کے میرے لیے عمل کی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا وہی ہمارے لیے کافی تھا. باب کیا ہے؟ التماس لیلۃ القدر فی السبع الاواخر. شب قدر کو آخری سات راتوں میں تلاش کرنا چاہیے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رجالا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اروا لیلۃ القدر فی المنام فی سبع الاواخر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارا رؤیاکم قد تواترت فی سبع الاواخر فمن کان متحریہا فلیتحرہا فی سبع الاواخر. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اصحاب کو لیلۃ القدر رمضان کے آخری ہفتے میں بحالت خواب دکھائی گئی, یعنی خواب میں بتایا گیا. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے خوابوں کو دیکھتا ہوں. وہ سب اس بات پر متفق ہوتے ہیں کہ شب قدر رمضان کی آخری راتوں میں ہے. بس جو کوئی لیلۃ القدر کا متلاشی ہو وہ اسے آخری سات راتوں میں تلاش کرے. تو آخری سات راتوں میں دکھائی تو 21ویں سے 30ویں رات داخل نہ ہوگی, اور جن میں آخری 10 کے اس میں 21 اور 23ویں شامل ہے. ٹھیک ہے, تو پوری 10 راتوں کا جو اعتکاف کیا جاتا ہے اس کے بیچ میں بھی یہی حکمت ہے کہ انسان کو لیلۃ القدر کی عبادت نصیب ہو جائے. عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال اعتکفنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشر الاوسط من رمضان فخرج صبیحۃ العشرین فخطبنا وقال انی اریت لیلۃ القدر ثم انسیتها او نسیتها فلتمسوها فی الاشر الاواخر فی الوتر وانی رایت انی اسجد فیما وتین فمن کان تقف مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلیرج فرجانا وما نرى فی السماء قزعۃ فجاءت سحابۃ فمطرت حتى سال سقف المسجد وکان من جرید النخل واقیمت الصلاۃ فرعیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسجد فی الماء والتین حتی رأیت اثر التین فی جبہته صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیے کہ نبیوں کے خواب بھی وہی کا حصہ ہوتے ہیں, ادھر سے آپ کو پتہ چلے گا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا. درمیانی کون سا ہوگا, 11 سے لے کر 20, اور آپ 20ویں تاریخ کی صبح کو اعتکاف گاہ سے باہر تشریف لائے اور ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا مجھے لیلۃ القدر خواب میں دکھائی گئی تھی مگر مجھے بھلا دی گئی ہے, اور یا یہ فرمایا کہ میں بھول گیا, لہذا اب تم اسے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو. میں نے خواب میں ایسا دیکھا گویا میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں. اس لیے جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا ہے وہ پھر لوٹ آئے اور اعتکاف کرے, یعنی 20 کو اٹھا ہے نا, اب واپس آ جائے اور آخری عشرے میں کرے. چنانچہ ہم لوٹ آئے اور اس وقت آسمان پر ابر کا نشان تک نہ تھا, لیکن اچانک بادل منڈلایا اور اتنا برسا کہ مسجد کی چھت ٹپکنے لگی, اور وہ کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی. پھر نماز قائم کی گئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیچڑ میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا, یہاں تک کہ آپ کی پیشانی مبارک پر میں نے مٹی کا نشان دیکھا. تو کیا پتہ چلا کہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہے. اس کی کئی ایک علامتیں ہیں جو گزرنے کے بعد ظاہر ہوتی ہیں, یعنی گزر جاتی ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ گزر گئی ہے. مثلا اس دن سورج کی شعائیں تیز نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی بھلا؟ کیونکہ فرشتے اترے ہوتے ہیں جو سورج کی شعاؤں کے راستے میں ہوتے ہیں. اس رات ستارے نہیں ٹوٹتے کیونکہ فرشتوں کی وجہ سے شیاطین اوپر نہیں جا سکتے, تو جب اوپر نہیں جاتے تو ستارے نہیں ٹوٹتے. اور دن معتدل ہوتا ہے, یعنی نہ گرم ہوتا ہے اور نہ سرد ہوتا ہے. تحری لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من عبادتی, لیلۃ القدر کو آخری 10 تاک راتوں میں عبادت کی حالت میں تلاش کرنا. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان لیلۃ القدر فی تاسیۃ تبقى فی سابعۃ تبقى فی خامسۃ تبقى. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو جب 9 یا 7 یا 5 راتیں باقی رہ جائیں, یعنی 21ویں 23ویں اور 25ویں رات کو. اب آپ دیکھیے کہ اس حدیث کے مطابق 21ویں 23ویں اور 25ویں رات مراد ہے جبکہ 29 دنوں کا مہینہ ہو. اگر 30 دنوں کا ہو تو تاک راتیں نہیں بلکہ جفت ہوں گی, सही ये है कि ताक रहते मुराद है। अच्छा वो देख रहे किसी हदीस में 27वीं का अलग से जिक्र नहीं है। हमारे कल्चर में एक मारूफ बात जो है कि सिर्फ 27वीं को ही कहते हैं, तो फिर ये सारी हदीसों का क्या मतलब है? ठीक है। وعنه رضي الله عنه في رواية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في الأشهر الأواخر في تسع يمدينا أو في سبع يبقينا يعني ليلة القدر। حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہوتی ہے، جبکہ 9 راتیں گزر جائیں یا 7 راتیں باقی رہیں۔ 9 راتیں گزر جانے سے مراد 29वीं रात ہے اور 7 راتیں باقی رہنے سے مراد 23वीं रात ہے۔ اس رات کے تعین میں خاصا اختلاف ہے، عبادت گزار کو چاہیے کہ وہ آخری عشرے کی تاک راتیں عبادت سے گزارے۔ یعنی کسی حدیث سے آپ کو 21वीं نہیں مل رہی اور 29वीं نہیں مل رہی، کسی میں آپ کو 23वीं مل رہی ہے، کسی میں آپ کو 29वीं مل رہی ہے، تو بہتر ہے کہ ہر رات کرے۔ کیوں ایسا کیا گیا؟ ورنہ لوگوں نے ایک رات کا سوچنا تھا، جو مس ہو گئی تو گئی، تو اس طرح کم از کم اسی بہانے مختلف راتوں میں عبادت کا موقع مل جاتا ہے۔ العمل فی الاشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کرنا۔ عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الاشر شد مئزره واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، شب بیداری فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے۔ کیا پتہ چلا کہ آپ اس عشرے میں اپنی بیویوں سے الگ ہوتے، بستر کو لپیٹتے، خوب کمر بستہ ہو کے راتوں کا قیام کرتے۔ آپ دیکھیں جنت پانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا، اس کو پانے کے لیے انسان کی کوششیں بھی تو ہونی چاہیے نا۔ اگلا باب ہے کتاب الاعتکاف، پیج نمبر 607، اعتکاف کے بیان میں۔ اعتکاف کا لفظ کیا ہے؟ اکافا سے، عین کافا جم کے بیٹھنا، اور خاص طور پہ یہاں اعتکاف کیا ہے؟ عبادت کی غرض سے بیٹھنا۔ اعتکاف یہ ہے کہ آدمی رمضان کا آخری عشرہ عبادت کے لیے مسجد میں گزارے۔ ویسے تو سال کے تمام دنوں میں اعتکاف کرنا جائز ہے، البتہ رمضان مبارک میں اعتکاف کرنا سنت موقدہ ہے۔ سنت موقدہ کیا ہوئی؟ موقد کہتے ہیں تاکید کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا، تاکید کی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ خواہ مرد ہو یا عورت، مسجد میں اعتکاف کیا جائے۔ ال اعتکاف فی الاشر الاواخر ول اعتکاف فی المساجد کلیہا، آخری عشرے میں اعتکاف کرنا نیز اعتکاف ہر مسجد میں درست ہے۔ عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی عنہا، کتنا اچھا لگتا زوج النبی پڑھتے ہوئے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف الاشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم تکفا ازواجہ من بعدہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں پابندی سے اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھا لیا، پھر آپ کے بعد آپ کے ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں۔ اعتکاف کے لیے اس شرط پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ مسجد میں ہونا چاہیے، اکثر مدت کی حد نہیں لیکن کم از کم ایک دن ضرور ہو۔ آپ کو تک اعتکاف عام حالت میں بھی کیا جا سکتا ہے، ایک ہوتا ہے مسنون اعتکاف، ایک ہوتا ہے غیر مسنون۔ رمضان کا جو 10 دن کا اعتکاف ہے یہ مسنون ہے، 20 تاریخ کی شام کو مغرب کو داخل ہو جائیں اور چاند دیکھ کر نکلیں۔ دوسرا غیر مسنون، وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، آپ چاہے بیچ میں ایک رات کا کر لیں، ایک دن کا کریں، پھر اس کے لیے چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں، کبھی بھی نکل سکتے ہیں۔ لا يدخل البيت الا لحاجت، ضرورت کے وقت گھر میں داخل ہونا۔ عنہ رضی اللہ عنہ قالت وان كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل علی راسه وهو فی المسجد فرجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجت اذا كان معتکفا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحالت اعتکاف مسجد میں رہتے ہوئے اپنا سر مبارک میری طرف جھکا دیتے۔ آپ کہتے ہیں نا حجرے مسجد کے اندر ہی تھے ساتھ ہیں، تو جب سر جھکاتے تو میں آپ کی کنگھی کر دیتی، اور جب آپ اعتکاف میں ہوتے تو گھر میں بلا ضرورت تشریف نہیں لاتے۔ ضرورت سے مراد کیا ہے؟ قضاء حاجت۔ اسی طرح حدیث کے راوی امام زہری اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ مسجد میں اگر ٹوائلٹ کا انتظام نہ ہو تو پھر انسان ضرورت کے لیے اپنے گھر آ سکتا ہے۔ الاعتکاف لیلن، صرف ایک رات کے لیے اعتکاف کرنا۔ عن عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال فأوفي بنظرك. حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں نے زمانہ جاہلیت میں بیت اللہ میں ایک رات کا اعتکاف بیٹھنے کی نظر مانی تھی، آپ نے فرمایا تو پھر تو اپنی نظر پوری کر. تو کیا پتہ چلا کہ اعتکاف میں روزہ شرط نہیں ہے، کیونکہ رات کو تو ویسے بھی انسان روزے سے نہیں ہوتا. اور اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی منت مانی ہو، کوئی نیت کی ہو، ارادہ کیا ہو جائز کام کا، اسلام سے پہلے کی بات ہے، تو پھر اس کو پورا کیا جائے گا، کیونکہ معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا، پہلے بھی تھا اب بھی ہے. تو لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اچھا جو پہلے معاملے تھے وہ ختم ہو گئے، اب اس کے بعد ہمیں دوسری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے ان سے کہا اگر یہ غلط کام ہوتا کوئی، بس ان کی نیت کوئی شرک والی ہوتی تو پھر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. الاخبیت فی المسجد، اعتکاف کے لیے مسجد میں خیمے لگانا. آج بھی آپ دیکھیں مسجدوں میں وہ چھوٹے چھوٹے پردے لگا دیے جاتے ہیں نا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اراد ان یعتکف فلما انصرف الى مکان الذی اراد ان یعتکف اذا اخبیت خباء عائشہ و خباء حفصہ و خباء زینب فقال البر تقولون بهن ثم انصرف فلم یعتکف حتی تکف عشر من شوال. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا ارادہ فرمایا، اور جب آپ اس جگہ پہنچے جہاں اعتکاف کرنا چاہتے تھے تو وہاں چند خیمے دیکھے، یعنی وہ حضرت عائشہ، حفصہ اور زینب کے خیمے تھے. پھر آپ نے فرمایا کیا تم ان میں نیکی سمجھتی ہو؟ پھر آپ لوٹ آئے اور اعتکاف نہ کیا، یہاں تک کہ ماہ شوال میں 10 روزہ اعتکاف کیا. تو مسلم کی روایت میں ہے کہ شوال کے آغاز میں اعتکاف کے، اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں. یہ کیوں کہا بیویوں کو؟ یعنی آپ کو لگا کہ ایک دوسرے کے مقابلے پہ ہو رہا ہے، یعنی عبادت میں جب خود نمائی یا کسی کا تقابل آنے لگے تو اس سے پھر رکنا بہتر ہے. دیکھیں عبادت کا تکبر بہت برا ہوتا ہے. ہم بعض جب اپنے آپ کو بڑا ثابت کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے کو برا نہ کہیں لیکن وہ برا بن رہا ہوتا ہے، میں نماز پڑھتی ہوں، میں تہجد کرتی ہوں، میں یہ کرتی ہوں، وہ کرتی ہوں، تو اگلا خود بہت گلٹ میں آ جاتا ہے. تو حت الوسا اپنی عبادت کا تذکرہ دوسرے سے نہیں کرنا چاہیے. هل يخرج المعتكف لحوائجه الى باب المسجد، کیا اعتکاف والا یعنی معتکف اپنی کسی ضرورت کے پیش نظر مسجد کے دروازے تک آ سکتا ہے؟ عن صفیہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا جات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في الأشهر الأواخر من رمضان فتحدثت عند ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقبلها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما انما هي صفيه بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يبلغ من الانسان مبلغ الدم واني خشيت ان يقذف في قلوبكما شيئا. دیکھیں کس طرح آپ اپنا دامن پاک رکھتے تھے. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، ان سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں معتکف تھے تو وہ آپ کی زیارت کے لیے آئیں اور کچھ دیر آپ سے گفتگو کی، پھر اٹھ کر جانے لگیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پہنچانے کے لیے ساتھ ہی اٹھے. جب وہ مسجد کے دروازے کے قریب ام سلمہ کے دروازے کے قریب پہنچے تو انصار کے 2 آدمی ادھر سے گزرے، انہوں نے رسول اللہ کو سلام کیا تو آپ نے ان سے فرمایا ٹھہر جاؤ، یہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا تھی. ان دونوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ، کیا ہم آپ پر بدگمان ہیں؟ یعنی آپ رات کے اندھیرے میں کسی عورت کے ساتھ جا رہے، اور انہیں یہ چیز بہت شاک گزری. تو آپ نے فرمایا کہ شیطان خون کی طرح انسان میں گردش کرتا ہے، مجھے اندیشہ ہوا کہ مبادہ تمہارے دلوں میں کوئی وسوسہ ڈال دے. کیا پتہ چلا کہ انسان کو تہمت کے مقامات سے پرہیز کرنا چاہیے، جس سے آپ کے کردار پہ کوئی بات کرے آپ اس سے چند قدم پیچھے ہی رک جائے، اور اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی چاہیے، یعنی انسان اپنی عزت کا خود خیال رکھے. اگلا ہے الاعتکاف فی الاشہر الاوسط من رمضان، رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کرنا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان عشرۃ ایام فلما کان العام الذی قبض فیہ اعتکف عشرین یوما. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے, مگر وفات کے سال آپ نے 20 دن اعتکاف کیا. تو امام بخاری کا مطلب ہے کہ اعتکاف کے لیے اگرچہ آخری عشر افضل ہے لیکن ضروری نہیں ہے, اس سے پہلے بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے. تو یہ چند مسائل تھے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ ہمارے لیے کیا بات ہے کہ اعتکاف کیا جائے, لیکن یہاں تو احادیث میں اتنی بات ہے. اگر اوور آل دیکھا جائے عورتوں کے اعتکاف کی اس میں کوئی بات نہیں ہوئی سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے خیمے لگانے کی. یہاں تھوڑا سا غور کیجئے گا, کتنی دور تھے آپ کی بیویوں کے گھر مسجد نبی سے؟ ساتھ جڑے ہوئے تھے, پھر بھی مسجد میں خیمہ لگایا. یہ بات. اور قرآن کی آیت وانتم عاکفون فی المساجد, تو عورتوں کے لیے بھی اعتکاف جو وہ رمضان میں کریں گی, جس کو مسنون اعتکاف کہتے ہیں, تو وہ مسجد میں ہی ہوگا. اب بہت سارے لوگ گھروں میں بیٹھتے ہیں, ان کی مرضی ہے. دیکھیں ہم ہر چیز میں اپنی مرضی چاہتے ہیں, لیکن جو حکم ہے وہ حکم ہے, اس پہ آپ کو مجھے بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. امين. السلام عليكم ورحمه الله.